نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 26ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سورۃ الاحقاف کا بھی آغاز ہے. چند باتیں سورۃ کے بارے میں. سورۃ الاحقاف ترتیب کے اعتبار سے 46 نمبر کی صورت ہے, لیکن ترتیب نزول میں 66 یعنی 66 نمبر کی صورت ہے. مکی صورت ہے. 4 رکوع 35 آیات ہیں. آیت کا نام آیت نمبر 21 اس انذر قومہ بالاحقاف سے ہے. احقاف حقوق کی جمع ہے. ہم دیکھیں گے ایک قوم کا تذکرہ آئے گا. یہ صورت کب نازل ہوئی, اس کے پیچھے سیرت کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے. تھوڑا سا آپ کو سیرت کی گلیوں میں لے جاتی ہوں, یا سیرت میں سے ایک کہانی. 10 نبوی تھا, نبوت کے 10 سال گزر چکے تھے. کفار مکہ کو نصیحت کرتے کرتے وقت گزر چکا تھا, لیکن مان کے نہیں دیتے تھے. 10 نبوی میں جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا, اس سے پہلے 3 سال کا سوشل بائیکاٹ گزر چکا تھا. بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کو لے کر شعب ابی طالب میں آگئے. شعب ابی طالب اصل میں مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام ہے جس میں بنی ہاشم رہا کرتے تھے, اور شعب گھاٹی کو کہتے ہیں. آج بھی بنو ابو قبیس نام کی گھاٹیوں کے نام سے یہ جگہ معروف ہے. کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ اسی کے اندر ابو طالب کا گھر تھا. قصہ مختصر یہ کہ بہت سخت دن تھے, مشکلات تھیں, کچھ نہ ملتا. لوگوں کوئی قافلہ باہر سے آتا ہے اناج لے کر, تو مکہ والے منہ مانگی قیمت دے کر پیسہ سارا اناج خرید لیتے تاکہ مسلمانوں کو نہ ملے. ناکہ بندی ہو چکی تھی, سارے راستے بند کر دیے تھے. کبھی کبھی ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتا تو پکار کے کہتا تاجروں سے, یہ جو چیز خریدنا چاہیں گے نا, جو قیمت یہ دیں گے ہم اس سے زیادہ تم کو دیں گے. ان کو اتنی مہنگی بتا دو کہ یہ خرید نہ سکیں, اور میں تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گا. آج بھی چوٹ پڑتی ہے مال پہ اگر دین کے نام پہ, تو مبارک ہے آپ کو. ابھی اتنا سخت حالات نہیں آئے ہم پہ دنیا کے مال کو کم کر کے کہ ہم اپنے آپ کو شعب ابی طالب میں محسوس کریں گھاس اور پتے تک کھانے پڑے. اللہ کا حکم کھوتا ہوا 3 سال کے بعد یہ محاصرہ ٹوٹا. ابو طالب 10 سال سے آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے. ان کا انتقال ہوا فوراً اس کے بعد. ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, جو پچھلے 10 سال سے آپ کے لیے وجہ سکون اور تسلی بنی ہوئی تھی. لیکن ان صدموں اور خاص طور پہ یہ آخری 3 سالوں میں ان کی صحت اتنی خراب ہوئی کہ ان کا انتقال ہوا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کفار دلیر ہو چکے تھے, تنگ کرنے لگے, حتیٰ کہ آپ گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے. انہی دنوں میں ایک دن اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے تو قریشیوں نے اپنے بدماش قسم کے لوگوں میں سے ایک کو مقرر کیا, اور اس نے سرے بازار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی. آپ نے سوچا کہ اب لگتا ہے کہ ان پہ حجت پوری ہو گئی ہے, چلو کہیں باہر چلتے ہیں. طائف ایسے ہی تھا جیسے آج مری یا سوات ہے پاکستان والوں کے لیے. پہاڑی علاقہ بھی تھا, امیر قریب قبیب لوگ رہتے تھے. ان سرداروں کی کوٹھیاں بھی تھیں وہاں, اور گرمیاں منانے وہاں جاتے تھے. وہاں قبیلہ بنو ثقیف رہتا تھا. آپ نے کہا چلو ان کو دعوت دیتے ہیں, اگر اسلام قبول نہیں بھی کریں گے تو کم از کم اس بات پر تو ہوں گے کہ آپ اب یہاں بیٹھ کے کام کر لیں اطمینان سے. آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی. مکہ سے طائف کا سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا. آپ میں سے کوئی طائف کیا؟ میں جا چکی ہوں الحمدللہ. بہت اچھی گاڑی تھی, اس کے باوجود مکہ سے طائف جاتے ہوئے ہمیں تقریباً 2.5 سے 2.5 گھنٹے لگے. واللہ ہی ہم نہیں سوچ سکتے. یہاں کے لیے ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی آپ کو کہے کہ یہاں سے سویڈن چلے جائیں, اتنا کو فاصلہ ہوگا. تن تنہا پیدل گئے. بعض کہتے ہیں آپ اکیلے تھے, بعض کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے جو آپ کے مغلے بیٹے بھی تھے. چند دن وہاں رہے, ایک ایک سردار کے پاس جا کر اجازت لے کر ان کو اسلام کی دعوت دی. یعنی پہلے میٹنگ سیٹ کی, ان کا ٹائم نوٹ کر کے پھر بات کی, لیکن کسی نے ایک بات نہ مانی اور نوٹس دیا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں, ورنہ آپ کے پیچھے ہم اپنے نوجوانوں کو لگائیں گے جو آپ کو پتھر ماریں گے. مجبوراً آپ کو طائف چھوڑنا پڑا. انہوں نے آپ کے پیچھے لڑکوں کو لگایا، وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے آپ کو آوازیں دیتے، گالیاں بکتے، پتھر مارتے تھے۔ آپ زخموں سے چور ہوئے، آپ کے پاؤں میں آپ کے جوتے چپک گئے خون کی وجہ سے۔ مجھے آپ کو دین کے لیے یہ ملا۔ اچھا اتفاق ہے، جو لوگ ہمیں لے کے گئے تھے نا طائف، وہیں رہتے ہیں سعودی عرب میں، تو انہوں نے بتایا کہ عجیب بات ہے طائف والوں کی، آج بھی ان کے لڑکے پتھر مارتے ہیں۔ آپ کو پتا کہ طائف شہر میں لوگ اپنی گاڑیاں کھلے روڈس پہ کھڑی نہیں کر سکتے، کہتے ہیں جب کھڑی کریں آئیں گے دیکھیں گے شیشے پڑے ہوں گے، کبھی شیشہ ٹوٹا ہوتا ہے، کبھی گاڑیوں میں ڈینٹ پڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی پھر ایک باغ کے سائے میں بیٹھے اور آپ نے وہ دعا مانگی جس کو دعائے طائف کہتے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس۔ بڑی پیاری دعا، ہم نے ایک جگہ پڑھی بھی ہے، اگر موقع ہو تو رات کے سیشنز میں آپ کو کرا دیں گے۔ کہ اللہ میں تیرے سامنے اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتی ہوں۔ آپ سوچے کبھی بھی آپ اگر ایسے ہوں حالات میں تو یہی مانگیں، جو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ میں اپنا شکوہ کرتا ہوں، اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا بیگانے کے حوالے کر دے گا جو مجھ پر سختی کرے گا؟ کیا تو کسی دشمن کے حوالے مجھے کرے گا جو مجھ پر قابو پائے گا؟ کوئی بات نہیں، اگر یہ سب بھی ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ یہ سب کچھ تیری ناراضگی کے ساتھ نہیں ہے تو میں خوش ہوں، ہاں اگر مجھے تیری طرف سے عافیت مل جائے تو میرے لیے کشادگی ہے۔ اللہ میں تیرے چہرے، تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے سے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے، مجھے اس سے بچا لے، اور آخر تیرا اگر تیرا غضب مجھ پر آئے تو مجھے میں اس کا مستحق ہوں، تیری مرضی پر میں راضی ہوں جہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں۔ اس طرح کے خوبصورت الفاظ مانگتے ہوئے آپ ابھی فارغ ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جنوں کے ایک گروہ کو رکھا۔ کہتے ہیں کہ آپ یہ دعا مانگ کے قرن المنازل، ایک جگہ ہے آج بھی موجود ہے وہاں، وہاں سے پہنچے تو آپ کو آسمان پر ایک بادل سا دکھا، نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام تھے، پکار کے بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے جو آپ کو جواب دیا اللہ نے اس کو سن لیا ہے، اب یہ پہاڑوں کا انتظام کرنے والا فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کیا، فرمایا اگر آپ چاہیں تو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ان لوگوں کو پیس دیں، ان پہاڑوں کو ان کے اوپر الٹ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ یہ بخاری کی روایت کا خلاصہ تھا۔ اور وہاں سے آپ کو پتا کون اٹھا؟ محمد بن قاسم۔ آج ایک آزاد سندھ میں اگر سانس لے رہے ہم تو یہ اللہ کے نبی کا وہ صبر تھا جو طائف کے موقع پہ ہوا۔ چند لوگوں کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ بہرحال وہاں سے نکلے، نخلا کا ایک مقام راستے میں آتا ہے، وہاں گئے۔ سوچ کیا رہے تھے کہ واپس کیسے جاؤں، مکہ جاؤں تو کیسے جاؤں، طائف میں جو گزری اس کی خبریں پہنچ چکی ہوں گی، اب تو ان کے حوصلے اور بھی کھل گئے ہوں گے کہ اچھا جی وہاں بھی ان کو نہیں ملی نہ پناہ۔ انہی دنوں میں آپ اللہ کے نبی رات کو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ وہاں سے جنوں کا ایک گروہ گزرا، انہوں نے آپ سے قرآن سنا، ایمان لائے، واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کی، اور اللہ نے یہ خوشخبری اللہ کے نبی کو بھیجی کہ لوگ آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں تو بھاگ جائیں، بہت سارے جن آپ کے گرویدہ ہو چکے ہیں اور وہ آپ کے پیغام کو وہاں پھیلا رہے ہیں۔ آج بھی حدیث ملتی ہے کہ دین کی جگہوں پہ جو خالی جگہ ہوتی ہیں اس کو فرشتے پر کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ حالات جن میں یہ سورت نازل ہوئی، اس میں ہم جنوں کے آنے کا قصہ سنیں گے، اور پھر اس کے بعد سورت جن میں وہ پوری تبلیغ کی کہانی ہے جو یہاں سے بات سن کے جنوں نے جا کر اپنی قوم کو دی تھی۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، نبی کا نہیں۔ اس میں بھی کفار کو ان کی غلط حرکتوں پہ حرکتوں پہ ٹوکا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سب اس میں سے کیا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، ہم نے زمین و آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کافروں کا حال کیا، اتنی بڑی حقیقت ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کیا تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہے تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی تم اس کو نہیں مان رہے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اسی کو دکھا دو حجت کے طور پر، لیکن نہیں دکھا سکے۔ آخر اگر تم سچے ہو، آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والا ان کو پکار رہے ہیں اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، پھر پتہ لگے گا کہ زندگی کہاں ضائع کر کے آ گئے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے، جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، وہ بڑا درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان سے کہو کہ میں نرالا رسول تو نہیں، یعنی کیا میرے سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا جو میری باتیں تمہیں عجیب لگ رہی ہیں؟ میں نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، کل تمہارے ساتھ کیا ہونے اور میرے ساتھ کیا ہونے، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو غیب کی خبریں تھیں، آپ کو پتہ تھا بعد میں کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا ہوگا، تو اس آیت کو دیکھ لیں۔ اسی کی بالکل ملتی جلتے الفاظ کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے نہیں پتہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ہاں جو باتیں اللہ کی طرف سے آپ کو اشاروں میں ملتی تھیں وہ آپ نے بیان کر دی کہ میرے ہاتھ میں لیوال حمد ہوگا، جنت کا مقام وسیلہ جو ایک شخص کو ملے گا وہ مجھے ملے گا، اس سے زیادہ جو بات اللہ نے آپ کو نہیں بتائی آپ نے بھی لوگوں کو وہ نہیں بتائی، اس سے نبی کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں تو ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں، ایسے جیسے کاؤنٹر پہ کھڑے شخص کو کوئی آ کے اندر کی پالیسیز پوچھنا لگ جائے تو وہ کہے گا سوری مجھے تو نہیں پتہ، مجھے تو بس چیک ان چیک آؤٹ کا پتہ ہے، مجھے تو اندر کے کھاتے نہیں پتہ۔ اس طرح نبیوں کو اللہ تعالیٰ پیغام رسانی کے لیے ریسپشن کے لیے تو رکھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ پھر باتیں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اے نبی کبھی ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ بات ہے، یہ بنی اسرائیل میں واحد شخص تھے جو آپ کی دعوت سے مسلمان ہوئے، بعد میں پھر دو تین لوگ اور بھی آئے لیکن سب سے پہلے آنے والوں میں یہ تھے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، یا وہی ذرا آ جائیے طائف والے حالات، کہتے تھے ہم امیر مان جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم سے پہلے تو وہ ہمارے غریب ملازم سمجھ گئے، حباب اور جو تھے حضرت کیا نام ہے حضرت بلال وغیرہ غریب تھے غلام تھے، کہتے تھے اگر یہ دین بہت اچھا ہوتا تو پھر ہمیں کیوں نہیں سمجھ آیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم اتنے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ہم آسمانوں پہ کمندے ڈالتے ہیں اور دیکھو بھلا ان کو اتنے، یعنی نان مسلم کے بارے میں بھی ایون کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اتنی ترقی کر لی، اتنی ریسرچ کر لی، چاند پہ پہنچ گئے، ہبل بنا لیا، یہ کر لیا، پھر اگر دین اچھا ہوتا تو بھلا ان کو نہیں سمجھ آنا تھا۔ لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ دین کی سمجھ اور دنیا کی سمجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک شخص جو بڑا سائنسدان بن جائے گا دوسرے وقت میں وہ ایک بے جان بت کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا دکھے گا۔ تو لہٰذا لوگ اس غلط فہمی کی وجہ سے بھی دین کی طرف نہیں آتے کہ بڑے بڑے لوگوں میں کوئی آ لیں، چار مشہور لوگ آ جائیں پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بھلا اچھا ہی ہوگا چلو چلتے ہیں، وہ تو اس مشہور کو دیکھ کر آئے، قرآن کو دیکھ کر تو وہ آتا ہے جو اس کی سچائی کو مانتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب وہ ضرور یہ تو کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، اولڈ ڈیٹڈ بک ہے، بولڈ ورژن ہے اساطیر الاولین، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پیچھے سنی یہ بات، آمین سجدہ میں، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم زدہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو دنیا میں کرتے تھے۔ ملتی جلتی آیت گزری، وہاں چونکہ پارے کا اختتام تھا اس لیے اس پہ زیادہ بات نہیں کی تھی۔ یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ پارے کے شروع میں بات زیادہ کی جاتی ہے، لوگ بھی فریش ہوتے ہیں، وقت میں گنجائش ہوتی ہے، آخر میں تو صرف لوگ انتظار کرتے ہیں کہ پارا ختم کب ہوگا۔ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی استقامت پہ، جہاں لفظ قالو کو ہائی لائٹ کر لیں، جمع کا صیغہ ہے۔ اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ دین پر جمنے کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیم ورک کی۔ ایک اکیلا بندہ اپنی آئیڈینٹی لوز کر دیتا ہے بہت سارے بگڑے ہوئے لوگوں میں، اسی لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ دین پہ جمے، دین کے اندر آگے بڑھے، تو اس کو اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو دین کی طرف بلانے کی کم از کم کوشش ضرور کرنی چاہیے، خواہش رکھنی چاہیے۔ اور حقیقت ہے کہ مل جل کر کام کرنے سے استقامت آتی ہے۔ کوئی کر رہا ہے، گرنے لگا، تھام لو، ہاں، کوئی غلطی پر تھا اس کو ٹوکو، ہاں، کوئی ہمت چھوڑ رہا ہے تو کہا اٹھو۔ وہاں پیچھے ہم نے دیکھا تھا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، چلو چلو چلو، یہاں کہا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایسے لگتا ہے کہ دین کا کام کرتے کرتے کبھی ہمت کم ہونے لگتی ہے نا، پھر اس کے ساتھ والے لوگ ایسے ہونے چاہیے جیسے کہ نہیں نہیں، اٹھو اٹھو، شابش، چلو، تھک گئی، بس تھوڑا اور، تھوڑا اور، تھوڑا سا، ابھی چلا جائے گا۔ کبھی آپ نے ڈلیوری کے وقت میں کسی بچی کو دیکھا اور اس کی ماں یا ڈاکٹرز پاس ہوں، تو جب پین شروع ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ماں کیا کہتے، بس بس کوئی بات نہیں، ہمت کرو، درد نہیں توڑنا، ختم نہ ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتے ہیں ان دردوں پہ۔ اسی طرح دین کے راستے میں جو مشکلات آئیں تو ان کے ماں باپ کو، ان کے ساتھ والوں کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ تکلیف کے بعد خیر ملتی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں بچے کے آنے کے عمل کو دیکھ لیں، تکلیف سے آتا ہے نا، اگر اس وقت ماں ہمت توڑ دے تو بچہ بھی مر جائے، اور بچہ کوشش نہ کرے تو ٹوٹ جائے، وہ بھی مر جائے۔ کسی نے ایک موقع پہ تتلی کو کوکون سے نکلتے دیکھا، آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کسی پکچر میں، تنگ سی چیز ہوتی ہے، اس میں تتلی کا بچہ نکلتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کو بڑی رحم آیا، اس نے کہا ہائے اتنی محنت سے نکل رہی، لاؤ میں اس کو نکال دوں۔ اس نے جلدی سے اس کے ارد گرد کوکون جو تھا اس کو توڑا، تتلی کا بچہ باہر آ گیا، لیکن آپ کو پتہ کیا ہوا، وہ اڑ نہیں سکا، ہینڈی کیپ بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ غور کر کے دیکھو کہ جب وہ بچہ تتلی کا اس اپنے چھوٹے سے اسکیلٹن سے باہر آتا ہے نا، تو اس میں اس کا زور لگتا ہے، جب زور لگتا ہے نا تو اس کے جو پر ہیں ان کے اندر جتنا لکوڈ ہے نا وہ نچڑ جاتا ہے، پر بالکل خشک اور ڈرائی ہو جاتے ہیں اور باہر آنے پہ وہ اڑ جاتا ہے، اور جس کو خود نکالا اس کے پر چپکے ہوئے تھے اور وہ نہیں نکلا۔ مت سوچئے کہ مشکلات ہمارے لیے مشکل ہیں، یہ بہت ساری آسانیوں کا راستہ ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے راستے کی مشکلیں آپ کو مبارک ہوں، خوش کریں، ایک دوسرے کو خوش کہیں، کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، کیری آن، گو ہیڈ، ڈونٹ وری، ہو جائے گا۔ کمپرومائزنگ ہونے کا کوئی ارادہ کرے تو کہا نہیں 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 ایسا نہیں کرنا، اللہ کو پھر ایسے بندے، اللہ بندوں کو پھر ایسے دوست بھی دے دیتا ہے، ایسے گھر والے بھی دے دیتا ہے۔ کئی دفعہ آپ کی ہمت ٹوٹی ہوگی اس پورے دورہ قرآن میں، کسی ایک نے آپ کو ڈال دیا، کوئی آپ کو رائٹ دے رہا تھا، چلو چلو کچھ نہیں ہوتا، چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے یاد رکھیے، جہاں ایک بندہ اللہ کا بندہ بننے پڑ جاتا ہے نا، مخالفت ہوگی۔ آپ ہزار دانوں کی تسبیح لے کے بیٹھ جائیں گھر میں، مسجد میں بیٹھ جائیں، لوگ بلکہ آپ کو پیر بنا لیں گے، آگے پانی رکھ دیں گے، دم کر کر کے دو، کوئی مائنڈ نہیں کرتا۔ لوگ کب مائنڈ کرتے ہیں؟ جب آپ اللہ کا بندہ بنتے ہیں، جب اپنے آپ ہاتھوں کو، کانوں کو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا والا بناتے ہیں، پھر لوگ کھلتے ہیں، پھر مخالفت، اسی مخالفت میں پھر فرکشن شروع ہوتی ہے، رگڑ ہوتی ہے۔ آپ چھری تیز کراتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ دو چیزوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں نا، فرکشن سے بندے کی سوئی بھی صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ مخالفت میں ہمارے اندر سے یوں چیزیں نکلتی ہیں۔ بعض لوگ ایک دوسرے کی چڑھو خطی میں کام کرتے ہیں نا دین کا، اس میں بہت نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ اختلاف میں بعض دفعہ بہت ساری خیر ہے، تو اللہ کہتے ہیں استقامت اختیار کریں۔ کیا ہے استقامت؟ جنت پر ضد پکڑ لو۔ لکھ لیں جملہ، استقامت کی تعریف کیا ہے؟ جنت میں جانے کی ضد کر لو، سٹبن بن جاؤ، میں نے جنت سے کم پر نہیں جانا، میں نے نہیں رکنا، جب معاشرہ دھکیلے، مخالفتیں کرے، اتنا جم جائیں، اللہ نے ہمارے اندر ضد رکھی اس لیے تھی کہ ہم استقامت پہ جم جائیں۔ شیطان کو برا لگتا ہے، نہ سنیں، ہم نے کہنا سننا ہے، دیکھنے آج کون کامیاب ہے، فرشتے کہتے ہیں سنو، شیطان کہتا ہے نہ سنو، آج کون کامیاب ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے، وہاں میں نے شروع کی تھی بات، اس کو کاٹ دیجئے گا، یہاں پہ ہم اس کو نوٹ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، مسجد سے مراد دین کی جگہ ہیں، دل لگے رہتے ہیں ان کے، یعنی اللہ کے دین کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوششوں میں ہوتے ہیں، فرمایا فرشتے ان کے ہم نشین بن جاتے ہیں، اگر کبھی غائب ہوں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، یاد آئی کیوں نہیں، مس کرتے ہیں، ہاں اگر بیمار ہو تو عیادت کرتے ہیں، اور اگر وہ کام کر رہے ہوں تو اللہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ حدیث ویسے پیچھے سیٹ کرتے ہیں ایڈیٹنگ میں تو اچھا ہوگا، کیونکہ وہاں تتنزل علیہم الملائکہ تھا۔ کبھی آپ نے دین کے کام کرتے ہوئے اپنے کام ہوتے دیکھے، یوں چٹکیوں میں کام ہو جاتے ہیں، اللہ کروا دے گا آپ سے، اصل میں وہ ساتھ فرشتہ تھوم جھیل رہا ہوتا ہے، پیاز شاید کسی اور فرشتے نے کاٹ دیا ہوگا، اور آپ کہتے ہیں یہاں سے جا کے فوراً کھانا بن جاتا ہے، کچھ بھی نہیں، 50 لوگوں کی افطاری تھی، چھٹی نہیں کرنی پا رہے سے، سب کام ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دین کی جگہوں سے تعلق رکھنے والوں میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں، چیک کر لیتے ہیں خود کو، پہلی خوبی فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں، دوسری بات ان میں حکمت ہوتی ہے، یعنی ٹھہراؤ ہوتا ہے، جذبات میں نہیں آتے، ٹھنڈے بڑے کول لوگ ہوتے ہیں، اور تیسرا اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں، ہوپ فل ہوتے ہیں، پر امید ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے اب ساری قوم بگڑ گئی ہے بس اب سو جاؤ جا کے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ پھر وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ والی بات یاد کر لے، پھر وہ مخلوق کو خالق سے ملانے لگتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے بیچ میں کونسلنگ کا کام کرتے ہیں، یہ بھی پیچھے جائیں گی آئے تھے پچھلی صورت میں۔ آپ دیکھیں آج کل کونسلنگ کا بڑا رواج ہے، ہاں میرج کیا کہتے ہیں جی، شادیاں کروا دو، میرج کونسلرز ہیں، دوست ٹوٹے ہوئے میاں بیوی کی کونسلنگ کرا دو، ماں اور بچوں کی کونسلنگ کراؤ، یہاں تو ماں سے زیادہ لاڈل دیکھتے ہیں نا بچوں کے، اللہ سے زیادہ وہ بندوں کے لاڈ دیکھنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں خبردار بچے کو ہاتھ لگایا تم تمہارا بچہ لے جائیں گے۔ من احسن قول ممن دعا الی اللہ، کیا ہے لوگوں کو رب سے کونسلنگ کرا دو، روٹھے رب سے لوگوں کو ملا دو، جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات سے آپ کسی کو ملائیں گے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کتنا پیار آئے گا نا اس وقت، اس وقت وہ دیکھیے کوئی کسی بچے کو اس کی ماں ملا دے، ساری زندگی وہ بچہ اور ماں اس کی کا شکر گزار ہوگا، تو بات یہ کہ اپنی زندگی کا کوئی بڑا مقصد بنا کے اٹھیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، سن کر پھر استقامت نہ آئے تو بات بڑی ہوگی، مشکلات آئیں تو ادفع باللتی ہی احسن، اگر مشن انبیاء کا ہے تو اخلاق بھی انبیاء کا ہو۔ ہم ذرا دین کی بات کریں، کوئی نام نہیں، ہم کہتے میں تو پھٹ پڑی، میں تو میرے سے تو برداشت ہی نہیں ہوا، میں تو اب انتقام لوں گی، نہیں، استقامت کے دل چاہ رہا ہے غیبت کرنے کو نہیں کرنی، انتقامی نفسیات نہیں رکھنی، بہت زیادہ اس طرح کی پرسنالٹی نہیں بنانی کہ بس ہر وقت ہر ایک کو خوش کرو، بلکہ لوگوں کی باتوں پہ صبر کرنے والے، اس طرح سے آپ دیکھیں گے۔ اور آپ دیکھیے پچھلی آیتوں کو میں آپ کے ساتھ سامنے دوبارہ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، ہاں یہ وہ لوگ ہیں، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، آیت 35 میں اللہ کہتے ہیں یہ بڑے لکی لوگ ہیں۔ دنیا میں لوگ کس کو لکی کہتے ہیں؟ وہ تمہارے پاس ڈائمنڈ ہے، یو آر سو لکی، تمہارا اپنا گھر ہے سو لکی، تمہاری لینڈ کروزر ہے سو لکی۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے پرسپشن کو چینج کریں، اللہ اس جملے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ذو حظ عظیم، او تم اللہ کی طرف بلاتے ہو، یو آر سو لکی، تم اب دین پہ عمل کرنے لگ گئے ہو، یو آر سو لکی، تم حجاب کرتی ہو، یو آر سو لکی، تم نے داڑھی رکھ لی، سو لکی، تم کورس کے لیے جاب چھوڑ رہے ہو، یو آر سو لکی۔ اللہ جب کہتا ہے یو آر سو لکی تو ہم کہتے ہیں اچھا کس کو کہہ رہا ہے؟ تو آ کر اللہ دل کھول دے، اللہ میرا اور میری اولاد کا دل کھول دے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وسوسہ کہ چلو چھوڑو نا اگلے سال کر لینا، ذرا بچوں کی شادیاں کر لو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت پوجو اس فانی دنیا کو، اس رب کو پوجو کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ سے دعا کہ ہمیں وہ جنت عطا کر دے۔ استقامت کے بعد ماں باپ کے ساتھ تعلقات کی لمٹ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ اس نے ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ یہ ہیں 3 تکلیفیں جو مائیں سہتی ہیں۔ کل کی ماں تو 3 سہتی تھی، آج کی ماں شروع میں تو 2 سہتی تھی، اب 1 پہ آ گئی ہے اور مستقبل میں 1 بھی نہیں رہے گا۔ کیسے؟ دیکھ لیجئے، ماں کا بچے کو پیٹ میں رکھنا الحمدللہ آج بھی ہے، مشقت اٹھا کے جننا کل تک تھا، آج اس کی جگہ کیا مشکل آ گئی۔ کہتے نہیں درد نہیں لینے، کیا کرو انجیکشن لگوا لو، اور پھر اس کے بعد بچے کے پیدا ہونے کی تکلیف نہیں ہوگی، ایپی ڈیورل کہتے ہیں اس کو۔ اتنا زبردست قسم کا انجیکشن ماں کے بیک بون پہ لگتا ہے جس سے ماں کا نیچے کا دھڑ سن ہو جاتا ہے اور ڈیلیوری کا پین نہیں ہوتا، اور وہ ذرا سا 19 سے 20 الگ پور میں لگ جائے تو ماں ہینڈی کیپ ہو جاتی ہے۔ صرف ایک درد سے بچنے کے لیے ماں نے اس کو آسانی میں رکھا، ایزی گیٹ ایزی، ایزی کمز ایزی گو۔ آج جو تکلیف کے بغیر بچہ پیدا ہوگا، اس لیے اس بچے کو پیدا کرتے 4 دن کے بعد ڈے کیئر میں چھوڑ کے ماں پھر اور پیسے کمانے جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دودھ پلانا تو کب سے چھوڑ دیا۔ کل کے دور کا آپ کو پتہ ہے فتنہ کیا؟ اس وقت سائنس کس پہ کام کر رہی ہے کہ یہ 9 مہینے بچے کو ماں کے پیٹ میں نہ رہنا پڑے۔ چلیں ٹیسٹ ٹیوب بیبیز میں تو کچھ نہ کچھ مجبوری کے لیے ہو ہی رہا ہوگا نا، اب فیشن اگلا دور کے لکھ لیں، آج 2011 کی بات، آج سے 8-10 سال بعد ہر ماں کا بچہ کسی اسکول، کسی بھی لیبارٹری کے کسی انکیوبیٹر میں پل رہا ہوگا، وہ بس اپنا کام کر کر آ کے چھوڑ دیں گے اور بچہ خود پیدا ہوگا۔ کیسے کل احسان جتلائیں گے بچوں پہ؟ پہلے مائیں کہتی تھیں ہم تمہیں دودھ نہیں بخشیں گے، آج کہہ دیں گی درد نہیں بخشیں گے، کل جا کے کہہ دیں گی پیٹ میں رکھنا نہیں بخشیں گے۔ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے مطابق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم اپنے ماں کا 3 گنا حق ہے۔ اس پہ ایک چھوٹی سی پوئم ہے، وہ تھوڑا سا سنا اس نظر سے کہ تھوڑا ایک تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے، اور بچی ایک اپنے ماں انگلش میں یہ پوئم ہے کہ میں سب سے زیادہ کس سے پیار کروں، سن لیتے ہیں، ضرورت ہوئی تو پھر اس کو رہنے دیں گے ریکارڈنگ میں۔ مائک چلا گیا، مائک نہیں مل رہا، جانا تو کوئی نہیں گھر آج، اس لیے ریلیکس ہو کے دیکھیں گے کیا ہوگا، گھر والوں نے ہمیں کیا کہنا ہے۔ اب آ رہی ہے آواز سن کو، کچھ شیئر کر لیں اتنی دیر میں، استقامت پہ جو سنا۔ ریڈی؟ کھول دیجیے، چلا دیا ہم جی، یہ پوئم سنتے ہیں۔ آپ کا تو بڑا خون سکھتا ہوگا، الفت پہلے بھی جاری اتنی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے ہر ریکارڈنگ پہ
Cause who used to hold you and clean you and clothe you? Who used to feed you and always be with you when you were 6? Stay up all night holding you tight. That's right, no other. My mother. Who should I take good care of? Giving all my love. Who should I think the most of after Allah and Rasulullah? Comes your mother, who next your mother, who next your mother, and then your father.
Let's go, let's go, let's go.
Because who used to hear before you could talk? Who used to hold you before you could walk? love. Who should I stay right close to? Listen most to. Never say no to. After all, and the soul of
love. But I'm going to talk about this. I'm going to tell you something about this. I'm going to send it to a message. I'm going to save the record. Who next your mother?
Who used to hug you and buy you new clothes, comb your hair and blow your nose, and when you cried, who wiped your tears, knows your fears, who really cares? My mother, say Alhamdulillah, thank you Allah.
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اور ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا, اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے, یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا, یہ دعا ہائی لائٹ کر لیں, خاص طور پہ وہ جن کی عمر 40 یا 40 کے قریب پہنچ چکی ہے, اس وقت تو کم از کم یہ دعا ضروری ہونی چاہیے جس میں انسان اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی یاد رکھتا ہے. کیا ہے دعا؟ ربی اوزینی انشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب, مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی, اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو, اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. کتنی یونیک دعا ہے کہ اس میں ماں باپ اور بچے دونوں کا ذکر آ گیا. بہت ساری ایسی دعائیں ہمیں ملتی ہیں, لیکن کوئی ماں باپ کے لیے, کوئی بچوں کے لیے, اس میں دونوں کی بات ہے. اور اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے صرف بچوں کی ٹیک کیئر نہیں سکھائی, بوڑھے ماں باپ کی بھی بات کرنی سکھائی. آپ دیکھیں, یہ جانوروں کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو تو پالتے ہیں, ماں باپ کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون ہے. آج ہوتے ہوتے انسانیت جانوروں کی سطح پہ آ گئی کہ ماں باپ کا پتہ کوئی نہیں اور بچوں کو تو مجبوراً پال رہے ہیں. اسلام دونوں کے حق دیتا ہے. یہ دعا حقیقت میں انسان کو ماں باپ کے بھی قریب کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی قریب کرتی ہے. اس دعا کے فائدے کیا ہوں گے؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا, اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا, اس کو بھی ہائی لائٹ کریں, بگڑی بھی اولاد لگتی ہے آج کے دور کی, اللہ تعالیٰ ایسی اولادوں کو ہدایت دے دے. ماں باپ جب کوئی بات کہتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ اف لکما. اور اس شخص کو کہ جب اس کے والدین نے اس سے کہا, کچھ کہا, اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا, اوف تنگ کر دیا تم نے, کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا؟ غیروں کے کلچر نے اتنی سوچ پلٹی کہ مرنے کے بعد جینے پہ بھی یقین نہ رہا, حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں, یعنی ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں, ارے بد نصیب مان جا, اللہ کا وعدہ سچا ہے, مگر وہ کہتا ہے یہ تو سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسواں ہو چکا, اور ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی طرز کے ہو گزرے, انہی میں یہ بھی شامل جا شامل ہوں گے. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں. دعا کیجیے اللہ بگڑی ہوئی اولادوں کو ہدایت دے. کچھ اولادیں واقعی ماں باپ کی آنکھوں کے آنسو بن جاتی ہیں. دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں, تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے. ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا پھر جب یہ کافر آپ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے. ذرا ذہن میں لائیے گا منظر. تو ان سے کہا جائے گا, اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے, سچ ہے نا، سب کچھ تو وہیں اڑا دیا، اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، کسی چیز سے آخرت نہیں خریدی، ساری کرنسی دنیا میں لگا کے آ گئے۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے، اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ بالکل کسی فلم یا ڈرامے کو دیکھنے کی ضرورت رہتی ہے قرآن پڑھنے کے بعد؟ ایسے ایسے سلاٹس آتے ہیں، ایسے منظر کہ بالکل بندہ اس ماحول کا حصہ بن جائے۔ اس کے بعد اب سورت کے آخر میں احقاف نام کی نسبت سے قوم عاد کا تذکرہ ہے، یہ اسی قوم کا اصل میں دوسرا نام تھا۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جب کہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، یہ ایک ڈیزرٹ ہے، صحرا تھا جہاں یہ قوم تھی، اسی نام سے اس کو پکارا گیا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ ہر دور میں لوگوں کو ڈر ہوتا ہے ہمارے عقائد نہ بدل دینا۔ اچھا تو لے آؤ اپنا وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر واقعی تم سچے ہو۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور یہی ہوا، جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا۔ کالے بادل اٹھے، کہیں گے واہ اب گرمی دور ہوگی۔ آج بھی دیکھیے ہم اپنی مسلمان وادیوں کی طرف آتے ہوئے کفر اور بے دینی کے سلا کے بادل کو سمجھیں، ہم تو اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں نا، ہم تو اس کو ماڈرنائزیشن اور اولادوں کی فلاح سمجھ رہے ہیں، اولادوں کا مستقبل سمجھ رہے ہیں نا، ان کی جاب اور ان کے پڑھنے اور ان کے کاموں میں، کیا پتہ کہ وہ دور سے آتا ہوا بادل ہمارے لیے کیا ثابت ہو۔ کہنے لگے، یہ بادل تو ہے جو ہم کو سیراب کرے گا، ہاں خوب کما لیں گے، پڑھ لکھ لیں گے، مستقبل بن جائے گا، جاب کروں گی، پھر دیکھنا کتنے پیسے ہوں گے، ککھ نہیں ہاتھ ہوتا، جو بھی کمائیں گے اس سے زیادہ چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ نماز بھی ٹھیک نہ آتی ہو، اس کی فکر کم ہے۔ بل ہوا مستعجل تم بھی، نہیں یہ بلکہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی منا رہے تھے، یعنی جو تم سمجھ رہے تھے کہ یہ رحمت کی بارش بننے والی ہے چیز بچوں کے لیے، یہ ان کے لیے تو ایک عذاب کا بادل بن گیا، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ یہ بات نوٹ کیجئے گا، پھر اس پہ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتی ہوں، یعنی یہ جو اس قوم کے سطح کے جگہ موجود تھی یہ نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایٹم بوم تو پرانا ہو گیا، اب نیا دور کس چیز کا ہے؟ نائٹروجن بوم۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب نائٹروجن بوم چلتا ہے نا تو چیزیں بالکل اپنی جگہ پہ رہتی ہیں، یہ فضا میں سے آکسیجن لے لے گا، جہاں یہ بوم چلتا ہے نا گھر، چیزیں، کپڑے، کھانا سب ایز اٹ از رہتا ہے، صرف لوگ مرتے جائیں گے۔ اور یہ کیوں بنایا؟ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ ہم ایٹم بوم بنا لیں اور دشمن قوم کے سارا کچھ تباہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ اجڑا ہوا بستی، اب اس کو جا کے پھر دوبارہ بنائیں گے؟ اب انہوں نے کہا چیزیں ٹھیک رہیں، ہم چل پڑیں۔ اللہ کہتے تو دم میرو، اس طرح ہلاک کر دیا کہ لوگ مر گئے اور چیزیں وہیں پڑی رہیں، کلچر کے نام پہ چیزیں میوزیم میں پڑی ہوں یا لوگوں کے ہاتھ میں، فائدہ لوگ دونوں سے نہیں اٹھاتے۔ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نہ رہا، اور آج اس گھر کو یاد کرے جہاں کل اتنی رونقیں تھیں، ایک ایک کر کے بڑے چلے گئے، بیٹے چلے گئے، بیٹیاں چلی گئیں، اب وہ ویران حویلیاں بنی ہوئی ہیں، ایک ایک نوکر باہر بیٹھا ہے جس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے جگہوں کی ضرورت ہے، اور ہمارے صرف کوٹھیاں، بنگلے، گھر بند ہوں جس کو سال میں ایک بار جا کے ہوا لگا دیں۔ اس طرح ہم مجرموں بتلا دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے نہ آنکھیں، جن کانوں سے اللہ کی بات نہ سنی، جن آنکھوں کو اللہ کے راستے نہ دکھائے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار ان کو طرح طرح سے سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا۔ کبھی بھی اب دیکھے قوموں پہ جب عذاب آئے، آپ نے سورہ عراف سے لے کے اب تک کئی دفعہ سنا، کسی کا ایک بت آیا جس نے عذاب کو روک لیا، طوفان نوح کو روک لیا، یا آدھیوں پہ آنے والی ہوا کو روکا، زلزلوں کو روکا۔ کہاں جاتے ہیں وہ بت جب اللہ کے پکڑ آتی ہے؟ آج دیکھیے زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، کوئی نہیں کسی کی مدد کرتا، پھر بھی عقل نہیں آتی لوگوں کو، بلکہ بعض سیلابوں میں تو بت تک بہہ جاتے ہیں، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے۔ اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے، یہ ہے وہ واقعہ جو سورت کے شروع میں ذکر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، دل ٹوٹا ہوا تھا لیکن اخلاص اتنا تھا کہ اللہ نے ایک ایک قدم پہ نیکی بھی لکھی، انسانوں نے جھٹلایا، جن آگے پتہ کیا چلا کہ بعض دفعہ دین کے راستوں میں آپ جو سوچ کے جاتے ہیں وہ تو کوئی نہیں ملتا، لیکن اس سے بہت بہتر ملتا ہے۔ جن لوگوں کو آپ سوچتے ہیں وہ نہیں ملتے، ان سے بہتر لوگ مل جاتے ہیں۔ کیسے؟ آئیے واقعہ دیکھتے ہیں۔ جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ، انصتو۔ ہمیں تو لکھ کے بتانا پڑتا ہے نا، خاموش رہیں، ہاں خاموشی عبادت ہے۔ تو وہ انہوں نے، جنوں کو یہ بات خود پتہ تھی، انہوں نے کہا خاموش رہو، سب سیل فونس بند کر لو، ساری اندر باہر کی آوازیں بند کرو۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ سنا اور پلٹ گئے بتانے، کوئی 7 سال کا کورس نہیں کیا عالم کا۔ آج کہتے ہیں آپ کسی کو بتا ہی نہیں سکتے جب تک آپ 7 مضمون نہ پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ تو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ جو کورسز میں کراتے ہیں۔ کچھ لوگ تعصب کے جیسے صرف اس لیے قرآن کی کورسز میں نہیں آنے دیتے اپنی بیٹیاں اور عورتوں کو، کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ لوگوں نے قرآن اٹھا لیے، اس سے پہلے 7 مضمون اور میں آپ کو صرف یہاں بیٹھ کر ان 7 سبجیکٹس کے نام بتاؤں تو آپ پہلے ہی تھکے ہوئے اور تھک جائیں گے۔ پہلے گرامر سیکھو، پہلے یہ سیکھو، نحو سیکھو، سیکھو وہ کا، پھر پکڑنا قرآن۔ یہ وہی سوچ ہے یہود کی تھی کہ یہ قرآن عام لوگوں کے پڑھنے کی چیز نہیں، عورتیں پڑھا رہی ہیں، توبہ کرو، پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہوں گی اندر، یہ سوچ ہے۔ لیکن انہوں نے سنا، سن کے گئے اور پلٹ کے جا کے بتانے لگے، یہی حکم ہے، سیکھو اور سکھاؤ، پہلے خود فائدہ لو پھر دوسروں کو فائدہ دو۔ پہلے دن دعویٰ کا سبق لے کر گئے، ہم ابھی اسی تردد میں پڑے ہوئے ہیں، کریں نہ کریں، ابھی تو یہ ہو، ابھی تمہارا تزکیہ نہیں ہوا۔ دیکھیے یہ کتاب اپنے تک رکھنے والی نہیں ہے، جو اس کو لینے کے بعد اپنے تک رکھے گا وہ اس کے پاس بھی نہیں رہے گی، کسی کلوزٹ میں پڑی پرانی چیز کی طرح اگلے 8-10 سال بعد ڈھونڈیں گے، ہاں یہ میرے نوٹس تھے، میں کیا بن گئی، خود کو نہیں پہچان پائیں گے آپ آئندوں میں اگر آپ نے اس قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیا۔ یہ میں کہہ نہیں رہی ایسا ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ بات ایک نہیں 20 بار کی آزمائی بھی ہے۔ اس کتاب کو آکسیجن ٹینک سمجھیں، آخری دم تک اس کو ساتھ رکھیں گے بچیں گے، ورنہ جتنی تیزی سے یہ رنگ آتا ہے اتنی تیزی سے یہ رنگ اتر بھی جاتا ہے۔ انہوں نے جا کر کہا ہے، ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، تصدیق کرنے والی اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہوئی حق راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو۔ ہم خود نہ آئیں دوسروں کو بتاتے، وہ خود آنے والے تو تھے، دوسروں کو کہہ رہے ہیں آؤ اللہ کی طرف بلاؤ۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں جہاں بھی قرآن کی کوئی دعوت ملتی ہے نا، ہم اپنی مجبوری سے کر نہ سکیں، دوسروں کو بتائیں، فرض ہے، وہ نہیں کریں گے۔ آج کئی ایسے چہرے آنکھوں میں آتے ہیں جو دوسروں کو بھیج جاتے ہیں، خود آتے ہی نہیں، پھر چھوڑ جاتے ہیں، مجبوریوں کی نظر ہو گئے۔ کئی کہتے ہیں کورس شروع کرو پھر خود نہیں آتے، آدھا چھوڑتے ہیں کر دیتے ہیں، کیا پتہ ہے آپ کو کہاں اللہ آپ سے کوئی ایسی نیکی کرا لے بعد میں آپ کو پھر اس کی طرف پلٹا دے۔ کا اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، ہوگا کیا، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا، اور اگر نہیں مانتے کوئی بات نہیں، اٹس اوپن چوائس، فری ولی۔ کیسے؟ اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے، وہ نہ تو زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، کوئی بڑی طاقت نہیں بن جائے گا اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور نہیں سمجھ آتی نا اللہ کی کتاب کی قدر کی، تو اللہ کو دیکھ لو کس کی طرف سے آئی ہے یہ کتاب، اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ ہوگا کیا اس دن، اس کو بھی ذرا تصور سے سمجھ دیکھ لیں، جس روز یہ کافر آنکھ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے، یعنی جہنم سچ ہے یا جھوٹ تھا؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے، رب کو مانتے تھے تبھی کہیں گے نا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ اور اس ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کے دل پہ جو چوٹیں تھیں طائف سے آتے ہوئے، تو اللہ کہہ رہے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پس سے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، یعنی کوئی بد دعا نہ دے دو ان کو کہ جس کی وجہ سے پھر یہ آتے ہوئے اور ہی رک جائیں۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ مراد یہ کہ پھر ایسے لوگ ہی ہلاک ہوں گے۔ کتنا دو ٹوک انداز ہے قرآن کا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا حق ادا کریں۔ یہاں پہ رکتے ہیں، گول تو ہمارا آج سورۃ محمد بھی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے تو ایسے آج پڑھاتے ہوئے لگ رہا تھا کہ بھلا دیکھیں ہم کب تک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تھکے ہوئے ہیں؟ سچ بتائیے، ایک تو تھوڑا بہت جسم تو تھکتا ہے، نہیں تھکے نا؟ اور یقین کریں میں بھی نہیں تھکی، اللہ کے حکم سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں افطاری تک پڑھا سکتی ہوں، ادھر یہ انرجی مل